بسم الله الرحمن الرحيم. آج مولانا محمد علی جوہر کا ذکر. پہلے محل یہ معاشرتی علوم میں ان کی تصویر بھی ہوتی تھی، ان کا تذکرہ بھی ہوتا تھا، اب تو ختم ہو گیا ہے، ابھی بھی لیول میں ہوتا ہے. مولانا محمد علی جوہر کی ہوئی تقریر کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، ہم نے ان کے تین اشعار سے تقریر شروع کی. حضرت کے تین اشعار تھے. تم یہ نہ سمجھنا کہ فنا میرے لیے، پر غیب سے سمان بقا میرے لیے. پیغام ملا تھا جو حسین ابن علی کو، خوش ہوں کہ وہ پیغام وفا میرے لیے. توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے کہ یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے. توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے کہ یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے. واہ واہ کیا کہا، خدا نصیب کرے. اب مولانا محمد علی جوہر کو دیکھنے والے بہت کم لوگ رہ گئے ہوں گے، ہم نے ان کو دیکھا ہے اور یاد پڑتا ہے کہ امین آباد پارک میں ان کی تقریر کرتے ہوئے بھی سنا ہے. ان کو جو مقبولیت حاصل تھی شاید ہی کسی کو حاصل ہوئی ہو. تحریک آزادی کا ہندوستانی فضا میں اثر اور انگریزوں سے جذباتی نفرت، وہ دور ایسا تھا کہ آزادی کے جوش اور انگریزوں سے نفرت کی ایک لہر دوڑ گئی تھی. 1857 اور پھر اس کے بعد کا دور. ولایتی کپڑے پہن کر کوئی سامنے گزر نہیں سکتا تھا، یعنی انگریزی لباس پہن کے کوئی سامنے سے گزر نہیں سکتا تھا. پینٹ پہنی ہوئی ہو، شرٹ پہنی ہوئی ہو، ٹائی پہنی ہو، تصور نہیں تھا. اتنی انگریز سے نفرت تھی. چھپ چھپا کر پیچھے سے نکل جاتا تھا. ہمارے بعد عزیز جو سرکاری اسکولوں میں پڑھتے تھے، ان کو اسکول میں تمغے ملے تھے. جب آزادی کی تحریک زور سے اٹھی تو وہ یہ تمغے زمین پر پھینک کر پیروں سے رونتے تھے کہ انگریزوں کی دی ہوئی ہے. صرف فکر ہی نہیں بلکہ جذباتی طور پر انگریزوں سے نفرت پیدا ہو گئی تھی، اور یہ بہت بڑی بات تحریک آزادی کے زمانے میں 1857. تو انگریز سے اس قدر نفرت تھی تو اس کے لیے وہاں رہنا ہی مشکل ہو گیا. پھر فرمایا کہ آدمی جو کچھ بنتا ہے محض توفیق الہی سے بنتا ہے، نہ ذہانت، نہ مطالعہ، نہ محنت، نہ مالی حیثیت. کسی چیز کی کوئی حقیقت نہیں، جو کچھ ہوتا ہے وہ اللہ کے فضل سے ہوتا ہے. یعنی کچھ بننا چاہتا ہے تو محنت کے ساتھ ساتھ ہر وقت اللہ کی طرف رجوع ضروری ہے. اللہ تعالیٰ کی رضا کی سچی طلب ضروری ہے، ورنہ تو سب بیکار. بہت بڑا ادیب، بہت بڑا مقرر، بہت بڑا خطیب، لیکن اللہ سے تعلق نہیں اور اس کی رضا کی سچی طلب نہیں، تو یہ سب وقتی طور پہ کوئی داد تحسین تو مل جائے گی، لوگ واہ واہ تو کریں گے، لیکن آگے کچھ نہیں. جو کچھ ہے وہ اللہ کے فضل سے، اللہ کی مہربانی سے، آج بھی اور کل بھی. تو آدمی ہر وقت اللہ تعالیٰ کے فضل کے تابع طالب رہے، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا رہے، اور کسی خوبی پر نظر بھی جائے تو فوراً دل میں گئے اللہ تیرا فضل، فوراً اس بات کا استحضار ہو کہ میرا کوئی کمال نہیں، کوئی خوبی نہیں، بس اللہ کی مہربانی، اللہ تعالیٰ کی مہربانی. اور سچ بھی یہی ہے کہ گندے قطرے سے بنا یہ انسان، اس کی حیثیت ہی کیا ہے؟ یہ تو ایسا بیکار سے چیز سے بنا کہ لوگ کپڑوں پہ لگ جائے تو لوگ کپڑے دھو دیتے. تو یہ اسی کا فضل ہے کہ اس ذات نے کوئی اس کے اندر خوبی رکھ دی، کمال کر دیا، نظر رحمت ہو گئی کہ یہ کچھ بن گیا، اس کا کرم. انقلاب کے لیے ذہنی وسعت اور قوت ارادی اور بلند ہمتی کی ضرورت ہوتی. پھر کچھ دیر بعد نے فرمایا کہ انقلاب ہمیشہ ان لوگوں سے آیا ہے جن میں ذہنی وسعت ہو، قوت ارادی اور بلند ہمتی ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ ذہانت اور مطالعہ بھی ہو. تو کیا ہی کہنا، ہمت بلند ہو کہ کچھ تبدیلی لانی ہے. امت کی تقدیر بدلنی ہے، ملت کی تقدیر بدلنی ہے، اپنے قوم کی تقدیر بدلنی ہے. بلند ہمتی سے کام لے اور اس درجے کی محنت کرے اور اس درجے کا اللہ سے قرب حاصل کرے. ہمت بلند ہو، حوصلہ بلند ہو. فرمایا آپ لوگ یہاں کی سرزمین میں مدفون بزرگوں اور بالخصوص جہاں آئے ہیں، انہوں نے شاہ علم اللہ صاحب جنہوں نے اس بستی کو آباد کیا، ان کے حق میں ایصال ثواب کیا کریں. بزرگوں کو ایصال ثواب کرنے سے برکت ہوتی ہے. نیک لوگوں کی قبروں میں جاتے ہیں، ان سے کچھ مانگنے کے لیے نہیں جانا چاہیے بلکہ ان کے ایصال ثواب کے لیے جانا چاہیے. اور ان کو ایصال ثواب کرنے سے کیا ہوگا؟ برکت ہوگی. کیا ہوگی؟ آپ کے علم میں برکت ہوگی اور آپ کی زندگی میں برکت ہوگی. بزرگوں کو ایصال ثواب کرنے سے برکت ہوتی ہے. آپ کسی محدث کی حدیث کی کتاب پڑھ رہے ہیں، کسی فقہ کی فقہ کی کتاب پڑھ رہے ہیں، کسی مفسر کی تفسیر پڑھ رہے ہیں، اور آپ ان کے لیے ایصال ثواب کرتے ہیں، تو یہ برکت کی چیز ہے، یہ برکت کی چیز ہے. تو بزرگوں کو لیے احسان ثواب کرنے سے برکت ہوتی ہے. فرمایا آپ لوگ یہاں اسی طرح بزرگوں کو احسان ثواب کرنے سے برکت ہوتی ہے، اور ان کے حق میں دعا کیا کریں. ایک یاسین شریف پڑھ کر اس سے ان کو ثواب ملے گا، فائدہ ہوگا، آپ کو برکت ہوگی، درس و تدریس میں، دعوت کے کام میں برکت ہو. سب سے ممتاز کرنے والی سید صاحب کی صفات. سید صاحب کو اللہ رب العزت نے غیر معمولی صفات سے نوازا تھا، لیکن وہ کیا چیز تھی جو چیز آپ کو سب سے ممتاز کرتی تھی؟ وہ کون سی صفات تھی آپ کی؟ تو دریافت کیا گیا کہ آپ نے ائمہ اور مصلحین کے حالات لکھے، مجددین کے کارنامے بیان کیے، مگر سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ میں کون سی ایسی بات آپ کو نظر آئی جو ان کو سب سے ممتاز کرتی، جو آپ کے لیے سب سے زیادہ کشش کا باعث ہوئی؟ حضرت نے فرمایا حمیت دین، دین کے معاملے میں غیرت کھانا، اور الہ کلمۃ اللہ کا جذبہ کہ پوری دنیا میں خدا کا کلمہ بلند ہو اور اسلام کا بول بالا ہو. یہ گھٹی میں بیٹھا ہوا تھا، یہ جذبہ موجود. الہ کلمۃ اللہ، غلبہ دین، غلبہ اسلام، حمیت دین، یہ آپ کی بہت نمایاں خوبی تھی. دوسری چیز اتباع شریعت، اس میں پورا جذب ہونا اور گھل جانا، یعنی ہر چیز سنت کے مطابق، ہر چیز شریعت کے مطابق. ایک تو حمیت دین، اور دوسرا شریعت میں پورے طور پہ ڈھل جانا کہ ہر چیز شریعت کے مطابق ہو. یہ باتیں مزید تفصیل کے ساتھ پہلے بھی گزر چکی. فرمایا بزرگوں سے استفادہ کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کے لیے بنیادی چیز کیا ہے؟ شاہ کلید کیا ہے اس کی؟ دریافت کیا گیا بزرگوں کی مجلس میں کس طرح حاضر ہو جائے اور کس طرح ان سے استفادہ ہو سکتا ہے. فرمایا تواضع اور ادب. ادب اعضاء اور جوارح سے، اور تواضع اعضاء اور جوارح سے. تب ظاہر ہوتی ہے حقیقت میں جب دل میں عقیدت اور عظمت ہو، تواضع کی ظاہری شکل، ادب کی ظاہری شکل، اعضاء اور جوارح سے، یہ تبھی ہوتی جب دل میں عقیدت اور عظمت ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے میں کوئی آدمی جاتا ہے تو دل میں اگر عقیدت اور عظمت ہے تو وہاں اس کے اعضاء اور جوارح میں خود بخود آداب نظر آتے ہیں. خاموشی کے ساتھ آنکھیں جھکائی ہوئی ہے، کندھے جھکائے ہوئی ہے، ٹھیک ہے نا. تو بزرگوں کی صحبت سے بھی استفادہ کرنے کا جو شاہ کلید ہے اور جو بنیادی چیز ہے جس سے آدمی بزرگوں کی صحبت سے اور مجلس سے استفادہ کرتا ہے، اس میں سب سے اہم چیز ہے تواضع اور ادب. اس کے ساتھ حاضر ہو، اندر تو میں ہوں اور پھر جا رہا ہے بزرگ، تم تو پہلے سے میں ہوں تو تمہیں اب کیا ضرورت ہے کسی چیز کی. تو تواضع اور ادب کے ساتھ حاضر ہو، خاموش بیٹھے، وہ کچھ بات کریں تو غور سے سنیں، ان کے قلب کی طرف اپنے قلب کو متوجہ کرنے کی کوشش کرے. وہ خاموش بھی رہے تو قلب پر اثر پڑتا ہے. اگر عظمت کے ساتھ بیٹھے گا تو خاموشی سے بھی اس صحبت میں اثر پڑے گا. جیسے ہمارے حضرت رائے پوری تھے، حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ تھے، حضرت تھانوی تھے، حضرت مدنی تھے، مولانا احمد علی لاہوری تھے، پھر شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ. بزرگوں سے استفادے کے لیے تواضع اور انقیاد، انقیاد کہتے ہیں بات کو سننا، دو بنیادی چیزیں ہیں، یہ استفادے کی کنجی ہے. انقیاد کو ہم استفادے کے لیے شاہ کلید سمجھتے ہیں، اس کے بغیر فائدہ نہیں ہوتا. حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے آخری وقت میں حضرت رائے پوری کی مجلس میں حاضری کی تاکید کرنا. پھر ایک واقعہ سنایا کہ مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کا آخری وقت تھا، نہیں کہا جا سکتا کس وقت حادثہ پیش آ جائے، بیمار تھے حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ، آخری وقت تھا. تمام اکابر حضرات، حضرت رائے پوری، مولانا ظفر احمد الثانوی دہلوی کی، حضرت حافظ فخر الدین وغیرہ سب موجود تھے، ہم بھی وہاں موجود تھے. ہم ٹہلنے کے لیے نکلے، مولانا انعام الحسن صاحب ہمیں تلاش کرتے ہوئے آئے. ہم اس مسجد کے پاس سے ملے جو بنگلہ والی مسجد جاتے وقت راستے میں پڑتی ہے، کہ حضرت آپ کو یاد فرما رہے. ہم حاضر ہوئے تو آہستہ سے ہم سے کہا، اس وقت بولا بھی نہیں جا سکتا تھا کہ لوگوں سے کہو حضرت رج رائے پوری کی مجلس میں بیٹھا. لوگوں سے کہو حضرت رائے پوری کی مجلس میں بیٹھا گیا. تو حضرت رحمت اللہ علیہ کے ہاں اس مجلس کی اتنی اہمیت تھی کہ اپنے متعلقین اور محبین سے فرماتے تھے کہ وہ حضرت رائے پوری کی مجلس میں حاضر ہوا کرے. فرمایا، یہودیوں کی بنیاد رسالے پر نہیں سلالہ پر ہے، رسالہ کسی پیغام پر نہیں، سلالہ نسل پر ہے. کچھ دن پہلے فلسطین سے جو وفد آیا تھا، اس سے ہم نے کہا کہ یہودیوں کی بنیاد سلالہ پر ہے، رسالے پر نہیں، یعنی نسل پر ان کی بنیاد ہے کہ ہم انبیاء کی اولاد ہیں، سب سے مقدس اور محترم ہے، ان کے پاس کوئی پیغام تو نہیں. خدا کی یہاں نسب کا کوئی اعتبار نہیں، چاہے نسب جتنا عالی ہو، اگر اعمال خدا کے احکام کے مطابق نہیں تو یہ عالی نسبی بھی کسی کسی کام کی نہیں. خدا تعالیٰ کے یہاں جو مطلوب ہے وہ تو شریعت ہے، وہ تو پیغمبر کا پیغام ہے، اور تو پیغمبر کی زندگی ہے، اور محض نسب کہ ہم تو انبیاء کی اولاد ہیں کام نہیں آئے. مولانا محمد عمر لداخی صاحب نے سوال کیا تھا، آپ کی والدہ کا انداز تربیت کیا تھا؟ آپ کی والدہ کا انداز تربیت کیا تھا؟ فرمایا اس بات کی کوشش رہتی تھی کہ ہم دینیات میں پختہ ہوں، دینی علوم حاصل کریں. ایک زمانے میں جب ہم انگریزی میں ہمارا انہماک بڑھ گیا تو ان کو فکر لائق ہوئی کہ وہ خاندان کے بزرگوں کے حالات اور واقعات بتا بتا کر ہمیں دینی علوم کی طرف مائل کرتی تھی. ان کی خواہش تھی کہ اگر 6 بیٹے ہوں تو سب کو عالم بنائیں. جانتے نہیں تھے سوال کہ عالم بنے گا کھائیں گے کہاں سے. اب لوگوں کو پتہ لگ گیا کہ عالم بنے گا تو کھائیں گے کہاں سے، اس لیے اب یہ غلطی نہیں کرتے. پہلے لوگوں کو یہ نہیں پتا تھا، اس لیے کہتے سب عالم بنائیں گے. اب لوگ زیادہ ہوشیار ہو گئے. تو سچی بات یہ تھی کہ پہلے آخرت سامنے ہوتی تھی، اب دنیا سامنے. پہلے اولاد کو آخرت کے لیے تربیت کیا کرتے تھے، اب لوگ اپنی اولاد کو دنیا کے لیے تربیت اور پالتے ہیں. پہلے لوگ اپنی اولاد کو آخرت کے لیے پالتے تھے، اب لوگ دنیا میں اپنی اولاد کو دنیا کے لیے پالتے ہیں. یہ فرق ہے، ٹھیک ہے نا. دنیا میں سہارا بن جائے، کچھ اچھا کھا لے، اس کا اسٹیٹس اچھا ہو جائے، رہن سہن اچھا ہو جائے. تو پہلے مسلمان باشعور ہوا کرتے تھے اور دور اندیش ہوا کرتے تھے، وہ اپنی اولاد کو آخرت کے لیے پالتے تھے، آخرت کو سامنے رکھ کر ان کے لیے فیصلے کیا کرتے تھے. یہ فرق ہوتا تھا. حضرت رائے پوری کے نزدیک تاریخ و دعوت و عظیمت کی اہمیت. یہ تاریخ دعوت عظیمت کیا چیز ہے؟ کتاب کا نام، ٹھیک ہے نا، کتاب کا نام ہے. اور اس کا آغاز یہ ہوا کہ لکھنؤ میں، مرکز میں، لکھنؤ کے تبلیغی مرکز میں تبلیغی ساتھیوں کو بصیرت کے ساتھ اس کام کرنے کے لیے حضرت کا ایک درس اور ایک مجلس ہوا کرتے تھے، منگل کے دن یا بدھ کے دن، جس کا موضوع یہ ہوتا تھا کہ پہلی صدی سے لے کر آج تک دین کی دعوت کا نقشہ کیا رہا. لکھنؤ مرکز تبلیغی ساتھی، پرانے ساتھیوں کے لیے ایک تو شب جمعہ ہوتا تھا اور ایک یہ ہوتی تھی مجلس. دوسرا موضوع ہوتا تھا مولانا منظور احمد نعمانی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا موضوع ہوتا تھا دین کی شریعت کی ایک پوری شکل پیش کر دینا کہ دین ہے کیا، شریعت ہے کیا. وہ بھی لکھنؤ مرکز میں ہوا کرتی تھی مجلس. تو جو نعمانی رحمۃ اللہ علیہ کے مواعظ تھے اس سے ایک کتاب بنی جس کا نام تھا دین اور شریعت، چھپی ہوئی ہے. اور جو حضرت کا موضوع تھا پھر اس پہ تحریری کام بھی کیا، اس میں اضافہ بھی کیا، اس سے پھر کتاب بنی دعوت و عظیمت. ابتدائی خاکہ وہی تھا، پھر اس میں اضافہ ہوتا چلا گیا بعد میں. حضرت رائے پوری کے نزدیک تاریخ دعوت و عظیمت کی اہمیت. حضرت مولانا نذر الحفیظ صاحب نے پوچھا، آپ نے حضرت رائے پوری سے جب کہا تھا کہ ہم اپنے اندر کچھ نہیں پاتے، جب آپ نے حضرت رائے پوری سے جب کہا تھا کہ ہم اپنے اندر کچھ نہیں پاتے تو اس وقت حضرت رائے پوری نے آپ سے جو کہا تھا کہ آپ تاریخ و دعوت عظیمت پوری کیجئے، کیا اس کام سے آپ کی روحانی ترقی آپ سمجھتے تھے؟ فرمایا نہیں، ایسی بات نہیں، خود توجہ فرماتے ہوں گے، دعائیں کرتے ہوں گے، اس کام کی اہمیت جتاتے، ہمیں اس میں مشغول رکھنے کا یہ ایک انداز تھا. تاتاری قوم کا مسلمان ہونا اسلام کا کھلا معجزہ ہے. تاتاری بڑے ظالم تھے، اتنا ان کا ظلم اور مشہور تھا کہ اگر وہ کسی کوئی ایک تاتاری کھڑا ہوتا اور مسلمان سے کہا تو یہاں کھڑا ہو جا میں گھر سے تلوار لے کے آتا ہوں, تو وہاں سے ہلتا نہیں تھا, وہ گھر سے رہتا تلوار لے کے تو مار دیتا اس کو. ایسی قوم تھی. لیکن سبحان اللہ, اسلام کا کھلا معجزہ ہے, اس میں ذرا بھی شک نہیں کہ اسلام کا بالکل معجزہ ہے اور اس کے خدا کی طرف سے ہونے اور آخری ابدی دین ہونے کی دلیل ہے کہ پھر اسلام ابھرا, اور نہ صرف ابھرا بلکہ تاتاری قوم کے اندر سے ابھرا, پوری تاتاری قوم مسلمان ہو گئی. جو کل تک اسلام کے سخت ترین مخالف تھے یک دم سے ان کے حامی ہو گئے, یہ بات کسی کے تصور میں بھی نہیں آ سکتی تھی. وہ تتاری جو مسلمانوں کے خون کے پیاسے تھے اور مسلمانوں کو مارنے میں ان کو درندوں کے مارنے سے زیادہ مزہ آتا تھا, مسلمان ہو جائیں گے. لکھا ہے صرف دو قومیں پوری کی پوری اسلام میں داخل ہوئیں, ایک تتاری اور دوسری افغانی. تاریخ میں لکھا ہے کہ پورے اسلام کی تاریخ میں دو قومیں ایسی ہیں جو پوری کی پوری اسلام میں داخل ہوئی, ایک تتاری اور دوسری افغانی. پھر تتاریوں نے اسلام کی بڑی خدمت کی. یہ مغل اور ہندوستان کے دوسرے سلاطین تقریباً اسی نسل کے, وہ تو نہ رہے لیکن افغانی باقی رہے, اور اللہ ان سے کام لے رہے. تتاریوں کو اسلام کی طرف راغب کرنے میں علماء اور صوفیہ کی دانش مندی. تتاری اہل تصوف کے اثر سے مسلمان ہوئے تھے. شیخ جمال الدین کا مشہور واقعہ اس کا سبب ہوا. جب تیمور تغلق نے ان سے پوچھا تھا کہ تم بہتر ہو یا میرا کتا, تیمور تغلق تتاریوں کا شہزادہ تھا, اس نے اس بزرگ سے پوچھا شیخ جمال الدین کا سے کہ یہ بتاؤ کہ تم بہتر ہو یا میرا کتا. یہ کہا اس بزرگ سے شہزادے نے. اس وقت انہوں نے جو جواب دیا تھا وہی اس پوری قوم کے اسلام کا سبب ہے. اگر ایمان کی حالت میں میری موت آ جائے تو میں بہتر ہوں ورنہ یہ کتا. یہ جواب دیا, اگر ایمان کی حالت میں میری موت آ جائے تو میں بہتر ہوں ورنہ یہ کتا. یہ پورا واقعہ مفصل آ چکا. ایک طرف اہل سلوک نے ان کے باطنی اصلاح کی فکر کی, دوسری طرف ہمارے علماء نے اس وقت بڑی دانش مندی سے کام لیا, وقت کے تقاضے اور ضرورت کی پوری رعایت کے ساتھ کام کیا. اس پر بہت کم لوگوں کی نظر ہے. تتاری فوجی اور عسکری طاقت میں بہت آگے تھے, ان کا مقابلہ نہیں ہو سکتا تھا, لیکن لکھنے پڑھنے سے بہت دور اور تہذیب و تمدن سے بالکل ناآشنا تھے. عسکری طاقت بہت تھی لیکن کم علم تھے, پڑھنا لکھنا نہیں جانتے. تو علماء نے ان کے نفس پر ہاتھ رکھے, ان کو تعلیم کی طرف متوجہ کیا, لکھنا پڑھنا سکھایا. چونکہ ان کی اس کی ضرورت تھی اس لیے ان کے دلوں میں اسلام کی عظمت جاگزی ہو گئی. دعوت کے لیے استغنا کی ضرورت اور موجودہ طلباء مدارس کی صورتحال پر تشویش. ہماری مجلس طلباء کی ہوتی ہے اس لیے سب باتیں طلباء کی ہو رہی. دعوت کے لیے استغنا کی ضرورت اور موجودہ طلباء مدارس کی صورتحال پر تشویش. تراویح میں آج سورہ شعراء پڑھی گئی جس میں متعدد انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر ہے, اور ہر نبی کے تذکرے میں یہ بات تو آتی ہے. وہ اپنی قوم سے یوں کہتے ہیں لا اسألکم علیہ اجرا, ان اجری الا علی رب العالمین. اس کو سامنے رکھتے ہوئے سوال کیا گیا کہ تمام انبیاء کے ذکر میں یہ موجود ہے, اس کی حقیقت کیا ہے؟ فرمایا دیکھو بھائی, اگر تم نے امت میں کام کرنا ہے دعوت کا تو اس کے لیے سب سے بنیادی چیز ہے مخلوق سے مستغنی رہنا. استغنا اختیار کرنا. استغنا کے بغیر دعوت میں اور دینی کام میں تاثیر نہیں رہتی. یہ نہ پوچھا جائے کہ یہاں تنخواہ کتنی ملتی ہے اور کتنی ملے گی. تھوڑی ملے گی تو ہم کام نہیں کریں گے. یہ دیکھا جائے کہ مجھے کام کا میدان مل رہا ہے یا نہیں مل رہا. ہم تو کہتے ہیں ہم تو وہاں پڑھائیں گے جہاں تنخواہ بڑی ہو. پہلے پوچھتے ہیں تنخواہ کتنی دیں گے. پڑھتے بھی ہیں لا اسألکم علیہ اجرا. اچھا ایسا دین کا کام بھی سمجھتے ہیں اور پھر کہتے تنخواہ کتنی دیں گے. کہتے درس تدریس دین کا کام تو ہے لیکن تنخواہ کتنی ملے گی. تاثیر اسی سے ہوگی. پھر کھائیں گے کہاں سے. پھر یہ بھی خیال آتا ہے کھائیں گے کہاں سے. تو اس کا جواب بھی اللہ نے دیا وَفِ السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ. تمہاری روزی کے فیصلے آسمان پہ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. وہ اللہ انہی کے دل میں ڈال دے گا. وہ تمہیں عزت سے کھلائیں گے اور تمہیں عزت سے تمہاری ضروریات پوری کریں گے. تو فرمایا کہ استغنا دعوت کے لیے از حد ضروری ہے. اس کے بغیر دعوت کا کام ہو نہیں سکتا. اس کے بغیر دعوت کا کام ہو نہیں سکتا. یہ ایک ہتھیار ہے دائیوں کے پاس. جس سے ان کا کام بآسانی ہو سکتا ہے. استغنا میں ایک تاثیر ہے جس طرح ذکر اللہ میں ایک تاثیر ہے. اسی طرح استغنا میں ہمیشہ سے ایک تاثیر اللہ نے رکھی ہے. لیکن آج ہمارے مدارس میں یہ فضا چل پڑی ہے کہ مدارس سے فارغ ہوئے ملازمت کے چکر میں خلیج کا رخ کیا. عربی آتی تھی نا. عربی آتی ہے تو خلیج میں اچھی نوکری مل جائے گی. اس زمانے میں یہ ہوتا تھا. دبئی قطر چلے گئے دکانوں میں ملازم ہوئے. اس لیے کہ عربی جانتے تھے. وہ تو بھی آتی تھی. جس کام میں انہیں کچھ مناسبت بھی نہیں ہوتی تھی وہ بھی کام کرنے لگتے تھے. صرف پیسے کے لیے یا کچھ نہیں یا اور کچھ نہیں تو چلو تم کی تنخواہ مسجد کے مؤذن کی اچھی ہے تو وہاں چلے جاؤ. پھر فرمایا ہماری خواہش ہے اگر اللہ تعالیٰ سہولت پیدا کرے تو عرب ممالک سے چندے کا سلسلہ بھی ختم کر دیا جائے. اس سے بھی اثر پڑتا ہے. ان سے صرف دعوت کا تعلق رکھا جائے. دعوت کا تعلق. تو دین کی بات کرنے میں اور دین کی دعوت دینے میں اور دین کی خدمت میں تاثیر کے لیے استغنا ضروری ہے. استغنا ضروری. اللہ رب العزت جہاں دین کا کام لیتا ہے وہاں اس کی ضروریات بھی پوری کر دیتا ہے. لیکن دل میں یہ چاہت نہ ہو یہ مطلوب نہ ہو یہ مقصود نہ ہو. مقصود دین کا کام. اللہ تعالی ہم سب کو بھی بھائی اس کی توفیق نصیب فرما دے. صلحاء زمانے سے تعلق کے بغیر کسی مدرسے ادارے تحریک میں برکت نہیں رہتی. وقت کے اکابر سے محبت اور عقیدت کے تعلق کے بغیر آپ کے کاموں میں برکت نہیں ہوگی. آپ کے ادارے میں برکت نہیں ہوگی. آپ کی تحریک میں برکت نہیں ہوگی. پھر حضرت نے حضرت پوری حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ مدنی حضرت شیخ الحدیث وغیرہ اکابر کے ندوہ کے آ کر خوشی کا اظہار کرنے کا ذکر کیا اور پھر فرمایا اس بزرگوں کے آنے سے اثر پڑتا ہے. ان کی دعاؤں کا اثر پڑتا ہے. اور فرمایا کسی مدرسے، ادارے، تحریک کی ترقی اور اس میں برکت اور افادیت اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک اس زمانے کے صلحاء اور اہل قلوب سے اس کا تعلق نہ ہو، وہ اس سے خوش رہو، ان کے کام سے خوش ہوں، ہاں، اور ان کو دعائیں دے رہے ہوں، ان پہ توجہ فرما رہے ہوں، اس سے برکت ہوتی ہے. جب کوئی مدرسہ یا ادارہ اپنے زمانے کے اہل قلوب سے بے تعلق ہو جائے اور بے نیاز ہو جائے، مجھے ضرورت ہی نہیں، تو وہ فتنوں میں گر جاتا ہے اور مصائب اور آزمائشوں کا اس کو سامنا کرنا پڑتا. اللہ تعالیٰ توفیق نصیب فرمائے. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا اللہ، نستغفرک ونتوب الیک.